قسط نمبر 41 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کتاب عنوان اللہ کی تصویر. یہ کتاب نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, جسے آپ کے لیے شمس الحدیٰ ریکارڈ کر رہی ہیں, جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہے ہیں. کتاب اللہ کی تصویر کو خان آصف نے تحریر کیا ہے. آخر قیامت کی وہ کالی رات ختم ہوئی اور روشن و تابناک سورج طلوع ہوا. دہلی کے عام باشندے اب بھی خوف سے سہمے ہوئے تھے, مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے خدمتکاروں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمایاں تھا. آپ نے اپنے مندوں کے مسرت کا یہ عالم دیکھا تو پرسوز لہجے میں فرمایا, ایک انسان کو دوسرے انسان کی موت پر اس خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, خواہ وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. موت ہر زی روح کا مقدر ہے. آج اگر ہو گیا ہے تو کل کسی دوسرے کی باری ہوگی. ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے, اللہ ہم سب کا انجام بخیر کرے. پھر حضرت محبوب الہی مقدر وقت پر اپنی والدہ محترمہ سیدہ زلیخا کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور بہت دیر تک دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگتے رہے. خادم نے دیکھا کہ اس بار حضرت نظام الدین اولیاء فاتحہ خوانی کرتے وقت بہت روئے تھے. یہ خالق کے حقیقی کے حضور شکر گزاری کے آنسو تھے کہ خداوند ذوالجلال نے حضرت نظام الدین اولیاء کو قطب الدین مبارک شخص جیسے ظالم و مفسد حکمران کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھا تھا. جس وقت حضرت محبوب الہی اپنی والدہ ماجدہ کے حق میں دعائے خیر کر رہے تھے, عین اسی وقت مبارک شاہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور یہ چاند کی پہلی تاریخ تھی. مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ قطب الدین مبارک شاہ 5 ربیع الاول 721 عیسوی کو قتل ہوا. اگر یہ روایت درست ہے تو پھر واقعہ اس طرح پیش آیا ہوگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء یکم ربیع الاول کو دربار میں تشریف نہیں لے گئے ہوں گے. نتیجن تن بارک شاہ نے 4 ربیع الاول کی شام کو آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہوگا. مگر جب حضرت محبوب الہی نے سپاہیوں سے یہ فرمایا کہ پہلے تم اپنے سلطان کی خبر لو, تو حکومت کے کارندوں پر ایسا روکتاری ہوا کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کے بغیر ہی واپس چلے آئے. اور پھر ان کی آنکھوں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا. حضرت نظام الدین اولیاء کو پابا زنجیر دیکھنے کی خواہش رکھنے والا خود ہی فرشتہ اجل کے ہاتھوں اسیر ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. بہرحال واقعات کی ترتیب میں یہ فرق ہو سکتا ہے, مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت محبوب الہی چاند رات کی یا پہلی تاریخ کو صرف اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. آپ کے اس معمول کو بڑے سے بڑا جابر وقت بھی تبدیل نہ کر سکا. اسی استقامت کا نام ولایت ہے اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء کی سب سے بڑی کرامت ہے, اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت محبوب الہی جیسے مرد آزاد کے لیے قطب الدین مبارک شاہ کا 4.25 سالہ دور حکومت ایک نہایت پراشوب زمانہ تھا. مرید و خدمتکاروں کے دل خیال سے ہر وقت دھڑکتے ہی رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب عتاب شاہی نازل ہو اور کب ان کے پیر و مرشد کی ذات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے. مگر خود حضرت نظام الدین اولیاء کے سکون و اطمینان کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ان سازشوں کا ذکر تک نہ کرتے. اگر کبھی کوئی مرید یا خادم عرض کرتا کہ فلاں شخص آپ کا بدخواہ ہے تو بے اختیار فرماتے, اگر کوئی شخص تیرے راستے میں کانٹے رکھے تو بھی اس کے بدلے میں کانٹے بچھا دے, تو پھر پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. عام لوگوں کا تو یہ دستور ہے کہ وہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں, مگر درویشوں کا یہ طریقہ نہیں. یہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک ہونا چاہیے. کبھی کوئی خدمتگار عرض کرتا کہ آج فلاں شخص نے آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں, تو مسکراتے ہوئے یہ شعر گنگنانے لگتے, ہر وہ شخص جو مجھے رنج دیتا ہے اسے بے شمار راحتیں میسر ہوں, ہر وہ شخص جو مجھے اپنا یار نہیں سمجھتا اللہ اسے اپنا دوست رکھے, ہر وہ شخص جو میرے راستے میں دشمنی سے کانٹے بچھاتا ہے اس کی عمر کے باغ میں کھلنے والا ہر پھول کانٹوں سے محفوظ رہے. ترجمہ: حضرت نظام الدین اولیاء کا مشہور قول ہے, برا کہنا برا ہے مگر برا چاہنا اس سے بھی برا ہے. ایک موقع پر آپ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا, انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں, ایک نفس دوسرے قلب. جب کوئی نفس سے پیش آئے تو اس کے ساتھ قلب سے پیش آنا چاہیے, یعنی نفس میں دشمنی شور اور فتنہ ہے اور قلب میں سکوت رضا اور نرمی ہے. بس جب کوئی نفس دشمنی سے پیش آئے تو قلب یعنی نرمی سے پیش آنا چاہیے, اس طرح نفس مغلوب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی نفس سے پیش آئے اور دوسرا بھی اس کا مقابلہ نفس سے کرے تو پھر دشمنی اور فتنے کی کوئی حد واقع نہیں رہتی. حضرت نظام الدین اولیاء کے اقوال مبارکہ کی تشریح موجودہ دنیا کے حالات ہیں. حضرت محبوب الہی نے ایک اور موقع پر فرمایا، اگر دو آدمیوں میں جھگڑا اور رنجش ہو تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا دل صاف کر لے، جب ایک شخص اپنا باطن عداوت سے پاک کر لے گا تو دوسرے کی طرف سے بھی آزار کم ہو جائے گا۔ ایک مجلس میں آپ نے انسانی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کے آپس میں معاملے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ ایک شخص سے دوسرے کو نہ فائدہ پہنچے نہ نقصان، ایسا شخص جماد یعنی پتھر وغیرہ کا حکم رکھتا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے نقصان نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم جو پہلی دو قسموں سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے، اگر لوگ اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ان مضرتوں کا خیال نہیں کرتا بلکہ تحمل سے کام لیتا ہے اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، یہ کام صدیقوں کا ہے۔ چھجو نامی ایک شخص اندر پت کا رہنے والا تھا، اس کی زبان درازی مشہور تھی اور وہ گالی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی چھجو کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر آتا وہ برہم ہو جاتا اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ آخر تجھے حضرت محبوب الہی سے کیا دشمنی ہے؟ چھجو سے کوئی جواب نہ بن پڑتا اور وہ کسی وجہ کے بغیر مزید بےہودگی کا مظاہرہ کرنے لگتا۔ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر چھجو کی بے ادبی کا ذکر کرتے تو آپ مسکراتے ہوئے فرماتے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ پھر وہ منزل بھی آ گئی کہ چھجو بدگوئی کے ساتھ بدخواہی بھی کرنے لگا، اگر اس کا بس چلتا تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جسمانی طور پر نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بعض عقیدت مندوں نے جوش و جذبات میں عرض کیا، اگر حضرت حکم دیں تو اس نانجار کی زبان بند کر دی جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے مبارک پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، ہرگز نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم درمیان میں بولنے والے کون ہو؟ ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ تو اپنی جگہ بدزمان ہے مگر تم نے بھی اسے برے الفاظ سے یاد کیا، پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر ایک دن کسی عقیدت مند نے بسر مجلس بڑے پرجوش لہجے میں عرض کیا، سیدی آج وہ غلاظتوں کا چشمہ بند ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفہامیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ چچو مر گیا؟ عقیدت مند کے چہرے سے خوشی کی جھلک نمایاں تھی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں دفن ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا لہجہ اداس تھا۔ عقیدت مند نے قبرستان کا پتہ بتایا تو حضرت محبوب الہی چھجو کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان الفاظ میں اس کے لیے دعائے خیر کی، الہی اگرچہ یہ شخص مجھے برا بھی کہتا تھا اور میرے لیے برا بھی چاہتا تھا لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے اپنے کرم سے معاف کر فرما دے، میرے معاملے میں اس کی گرفت نہ کرنا کہ تو بڑی شان کا بخشنے والا ہے۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا، اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی، خدمت گاروں کو شک ہوا تو وہ اجنبی سے پوچھ گچھ کرنے لگے، دوارد شخص خاموش کھڑا رہا۔ آخر تلاشی لی گئی تو اجنبی کی جیب سے ایک بڑا چاقو برآمد ہوا، خدام نے اسے پکڑ کر چاقو چھین لیا۔ پھر جب حضرت محبوب الہی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خدمت گاروں کو سختی سے حکم دیا کہ اس شخص کو کسی قسم کی جسمانی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اجنبی کو اپنے حجرے مبارک میں طلب کیا، کئی خدمتگار اسے مجرم قیدیوں کی طرح پکڑے ہوئے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ تو کس ارادے سے یہاں آیا تھا اور تجھے کس نے بھیجا ہے؟ حضرت محبوب الہی نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس کے ہاتھ چھوڑ دو اور اس کے جرم کی پردہ پوشی کرو۔ خدمتگار بہت مشتعل تھے مگر حکم شیخ سے مجبور تھے، اجنبی کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ بیٹھ جاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء نے اجنبی سے فرمایا، کہ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اجنبی نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ مقامی باشندہ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اسے مزید کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا فرمایا کہ عہد کرو کہ آج کے بعد کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے۔ اجنبی نے روتے ہوئے عہد کیا کہ وہ بھٹک گیا تھا، آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، اسے سفر خرچ دے کر رخصت کر دو کہ اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے قتل کے بعد ہندوستان میں اسلامی اقتدار کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ خسرو خان نے خفیہ طور پر 20,000 ہندو فوج میں بھرتی کیے تھے، رات و رات وہ تمام سپاہی دہلی پہنچ گئے اور انہوں نے قصر ہزار ستون کا محاصرہ کر لیا۔ دوسرے دن شدید خوف و ہراس کے عالم میں مبارک شاہ خلجی کی لاش دفن کر دی گئی، نہ دسم تعزیت ادا کی گئی، نہ قصر سلطانی میں سوگ کا اہتمام کیا گیا اور نہ سرکاری کارندوں کی نگرانی میں عوامی سطح پر خاطر خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پوری دہلی میں عجیب ہیبت ناک سما تھا۔ لاش پر عبرت یہ کہتی ہے اے میر، آئے تھے دنیا میں اس دن کے لیے۔ مبارک شاہ خلجی کے دفن ہوتے ہی خسرو خان، جو برسوں سے منافقت کی قبا پہنے ہوئے تھا، سر دربار نمودار ہوا۔ خاندان خلجی کے تمام وفادار عمرا گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خسرو خان نے دربار میں آتے ہی اعلان کیا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر اور مددگار ہوں، اس لیے آج سے میرا نام ناصر الدین محمد ہے۔ میں مذہب اسلام اور مملکت ہند کی خیر خواہی میں سلطان کا عہدہ و منصب قبول کرتا ہوں، اور آج سے میری جو اطاعت کرے گا اس کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، اور جو سرکشی اختیار کرے گا اس کی جگہ قبرستان ہے، جہاں بے شمار لوگ ہنگامہ اقتدار سے بے خبر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی خسرو خان نے اپنے رازدار ساتھیوں کو نئی ہندو فوج تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ خسرو خان نے اقتدار سنبھالتے ہی سلطان علاء الدین اور مبارک شاہ کے تمام ہمدردوں کو قتل کرا دیا، اور اپنے دونوں آقاؤں کی بیویوں کو گجرات کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اس بدنہاد انسان نے اپنے چھوٹے بھائی کو خان خانہ کا خطاب دیا اور علاء الدین کی بیٹی سے نام کے طور پر بخش دی۔ علاء الدین خلجی کا حقیقی بھانجا ملک مسرت، جو ایک عرصے سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا، خسرو خاندان خان نے اسے قتل کرا دیا، اور اس طرح خاندان خلجی کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید مہندر ہردیو اپنے روزنامچے میں لکھتا ہے، صبح ہوتے ہی ہندو فوج کی بھرتی کا حکم دے دیا گیا، مسجدیں جلا دی گئیں، قرآن مجید پھاڑ ڈالے گئے، اور تمام امیروں پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور جتنے بڑے عہدے تھے وہ سب ہندوؤں کو دے دیے گئے۔ مہندر ہردیو کی بات کی تصدیق تاریخ فرشتہ سے بھی ہوتی ہے۔ قاسم فرشتہ خسرو خان کے دور حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بری حالت تھی، غیر مسلموں کے حوصلے اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ وہ قرآن پاک سے وہی کام لیتے تھے جو نعوذ باللہ کسی مونڈے یا کرسی سے لیا جاتا ہے۔ اس صورتحال نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت آزردہ کر دیا تھا، آپ اکثر اداس رہا کرتے تھے۔ متقین اور خدمتگار ان لرزہ خیز واقعات کا ذکر کرتے تو حضرت محبوب الہی آپ دیدہ ہو جاتے، اور نہایت رفت آمیز لہجے میں فرماتے، لوگوں قدرت کی طرف قدرت کی آتش قہر بھڑک رہی ہے، اسے توبہ و استغفار کے پانی سے ٹھنڈا کرو، میں ڈرتا ہوں کہ ہماری بدعمالیاں کسی اور بڑے عذاب کا سبب نہ بن جائیں۔ دین اسلام کی دیوانے ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب کو بے حرمت کیا جا رہا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر رب ذوالجلال کی پناہ ڈھونڈیں، اس سے عافیت طلب کریں کہ وہی اپنے دین کو سربلند کرنے والا ہے، اور وہی اپنے نام لیواؤں کو اس مشکل گھڑی سے نجات دینے والا ہے۔ خسرو خان کے برسر اقتدار آتے ہی مہندر ہرجو بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، سیدی مبارک شاہ قتل ہو گیا مگر خطرہ نہیں ٹلا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا، تم کس خطرے کی بات کر رہے ہو؟ مہندر ہردیو نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شیخ میں تو ہر وقت آپ ہی کی فکر میں مبتلا رہتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سیدی آپ خسرو خان کو نہیں جانتے۔ مہندر ہردیو کے چہرے سے انتہائی خوف ظاہر ہو رہا تھا، میں صرف اپنے اللہ کو جانتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا۔ مہندر ہردیو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے وہ درویشوں کے صبر و تحمل اور قناعت و توکل سے واقف نہیں تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں عرض کرنے لگا، میں خسرو خان کو خوب جانتا ہوں، وہ ظاہر میں مسلمان ہے مگر اندر سے کٹر ہندو، اس کا اسلام مصنوعی ہے۔ جب مبارک شاہ زندہ تھا تو خسرو خان مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہ مسلمان باہر سے اس ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے ہم ہندوؤں کو غلام بنا لیا ہے، میں ایک دن تجھے دکھاؤں گا کہ ان مسلمانوں کو کیسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں نے اس بخت سے کہا کہ تو اپنے مذموم ارادوں سے باز آ جا، ورنہ یہ تیری انتقامی روش پوری ہندو قوم کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو سے پوچھا، وہ ایک کینہ پرور ہندو ہے، مہندر ہردیو نے عرض کیا، اس پر ذرا بھی میری باتوں کا اثر نہیں ہوا، خسرو خان اس وقت بھی مسلمانوں کی بیچ کھانے کے منصوبے بناتا رہا تھا جب وہ مبارک شاہ کا غلام تھا، آج تو اس کے ہاتھوں میں مکمل اقتدار ہے، خدا ہی جانتا ہے وہ کیا کرے گا۔ حسن نظام الدین اولیاء مہندر ہردیو کا اضطراب دیکھ کر مسکرائے، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، ہردیو آخر تم بھی تو ہندو ہو، کیا تم علاء الدین کے خلاف نہیں؟ کیا سلطان مرحوم نے تمہارے मलिक देवगढ़ दक्कन को फतेह नहीं किया? तुम्हारे मुल्क देवगढ़ दक्कन को फतेह नहीं किया? क्या उसके बेटे मुबारक शाह ने तुम्हारे इलाके को तख्त ताराज नहीं किया? सैयदी, ये तो दुरुस्त है। महिंदर हरदियों ने अर्ज किया, मैं कल तक हिंदू था मगर अब तो हुजूर का गुलाम हूँ और मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर तुम सच्चे दिल से मुसलमान हुए हो तो फिर सारे मामलात को अल्लाह पर छोड़ दो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी मुरीद की तालीफ़ कल्ब के लिए फरमाया। खुसरो खान हिंदू हुकूमत कायम करना चाहती है और इसने इस काम का आगाज भी कर दिया है। खुसरो खान आपका बदतरीन दुश्मन है। वो मुझसे अक्सर कहा करता था कि जब तक ये दरवेश दिल्ली में मौजूद है इस वक्त तक हिंदू हुकूमत कायम नहीं हो सकती। वही बदबख्त मुबारक शाह को भी वरगलाया करता था। ये मेरा और खुसरो खान का मामला है, तुम क्यों परेशान होते हो? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मोहिंदर हरदियों की परेशान कुन गुफ्तगू सुनकर नहायत मुतमईन लहजे में फरमाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी हुकूमत होगी और कौन बेनिशान हो जाएगा। मोहिंदर हरदियों के इस इनकिशाफ ने एक बार फिर तमाम खिदमतगारों को फिक्र व तश्वीश में मुब्तला कर दिया, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया पूरी दिलजमई के साथ रुश्द व हिदायत के काम में मशगूल थे। एक रोज हजरत महबूब इलाही की मजलिस से दर्स आरास्ता थी। हाजिरीन में से किसी मोतकिद ने अर्ज किया, शेख आदाब मजलिस के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अहले इल्म की मजलिसों में शरीक होने वालों पर लाजिम है कि जगह जहाँ जगह पाएं वहीं बैठ जाएं, इस इंतजार में ना रहें कि कोई उन्हें कोई उम्दा मुकाम मयसर आए। अगर वो ऐसा करेंगे तो बामुराद रहेंगे। इसके बाद आपने ये वाकया बयान फरमाया। एक रोज रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपके गिर साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हल्का किए हुए बैठे थे। इसी दौरान तीन अफराद हाजिर हुए, इनमें से एक शख्स हल्के में बैठ गया। इत्तेफाक से हल्के में एक ही जगह खाली थी। दूसरे शख्स ने वापस जाना मुनासिब ना समझा और हल्के के बाहर ही बैठ गया। तीसरा शख्स रंजीदा होकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन तीन अफराद में से जिस शख्स ने हल्के में जगह पाई और वहाँ बैठ गया, हमने उसे अपनी पनाह में ले लिया। दूसरा शख्स जो देर से आने के सबब शर्मिंदा हुआ और दायरे के बाहर बैठा, हमें भी उससे शर्म आई और हमने इसे बख्श दिया। मगर तीसरा शख्स जो गुस्से की हालत में वापस चला गया, हमारी रहमत ने भी इससे किनारा कशी इख्तियार की। ये वाकया सुनाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया हाजिरीन मजलिस से मुखातिब हुए। मजलिस में हाजिर होना और बैठना भी अदब में शामिल है। आने वाले पर लाजिम है कि जहाँ खाली जगह पाए वहीं बैठ जाए। अगर दायरे में जगह ना मिले तो दायरे के बाहर बैठे, और अगर वहाँ भी जगह ना मिले तो किसी गोशे में बैठ जाए। फिर आपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर फरमाया, मजलिस में आकर उस वक्त तक ना उठे जब तक मजलिस बर्खास्त ना हो जाए। अगर किसी शदीद ज़रूरत के बगैर दरमियान से उड़ गया तो मलून होगा। एक दिन मजलिस में पर्दापोशी के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। निजामुद्दीन औलिया ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला का एक इस्म पाक सत्तार है, ऐबों को छुपाने वाला। ये इसकी सिफत खास है। अगर वो अहले दुनिया की खलवतों के राज जाहिर कर दे तो बेशुमार लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मगर ये इसकी शान करीमी है कि वो अपने बंदों की खताओं और गुनाहों पर पर्दा डाल देता है और बंदों से भी ये तवक्को रखता है कि वो किसी दूसरे का ऐब जाहिर ना करें। ये कहकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत शेख उस्मान खैराबादी के बारे में फरमाया कि वो एक साहिब कमाल बुजुर्ग थे, नहायत मुत्तकी और परहेजगार, अपनी इबादत और रियाजत को लोगों से पोशीदा रखने वाले। इसी वजह से अवाम की अक्सरियत हजरत शेख उस्मान खैराबादी के आरफाना मुकाम से वाकिफ नहीं थी, और खुद हजरत शेख भी यही चाहते थे कि इनके और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक है वो किसी पर जाहिर ना हो। हजरत शेख उस्मान खैराबादी गजनी में रहा करते थे और तरकारियों का सालन बनाकर बेचा करते थे। यही आपका कारोबार हयात था और इसी से गुजर औकात होती थी। एक दिन एक शख्स हजरत शेख उस्मान खैराबादी के पास खोटा सिक्का लाया और सालन तलब करने लगा। हजरत शेख ने इसके खोटे सिक्के को एक नज़र देखा। खरीदार का ख्याल था कि शेख इसके पैसे वापस कर देंगे, मगर आपने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं और सालन दे दिया। दो चार दिन बाद फिर वही शख्स चंद खोटे सिक्के लेकर आया और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर वापस चला गया। फिर ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि हजरत शेख उस्मान खैराबादी खरे और खोटे में कोई तमीज़ नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये हुआ कि गजनी के कुर्ब जवार के लोग भी हजरत शेख के पास खोटे सिक्के लाने लगे, यहाँ तक के खोटे सिक्कों का ढेर लग गया, मगर हजरत शेख उस्मान खैराबादी ने कभी किसी शख्स को वापस नहीं किया। जब हजरत शेख का आखिरी वक्त करीब आया तो आप रो रो कर अर्ज करने लगे, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे पैदा करने वाले, تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے دیے ہوئے کھوٹے سکے اس لیے قبول کر لیے کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ الہی تو بھی میری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے، چاہے وہ کھوٹی ہی ہوں، انہیں میرے سامنے رد نہ کر اور مجھے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ واقعہ سن کر حاضرین مجلس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور بعض لوگوں کی آنکھیں شدت و جذبات سے بھیگ گئیں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت عثمان خیر آبادی کے کشف و کرامات کے بارے میں فرمایا، اگرچہ حضرت شیخ زندگی بھر اپنے آپ کو چھپاتے رہے لیکن آخری وقت میں عجیب انداز سے آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک درویش حضرت شیخ عثمان کی دکان پر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حضرت شیخ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو بابا؟ میرے پاس خالی روٹی ہے، سالن چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سالن دو گے؟ درویش نے سوالیوں کے انداز میں کہا، کیوں نہیں، میرے پاس بہت سالن ہے۔ حضرت شیخ عثمان آبادی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، درویش نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سالن مفت دو گے یا قرض؟ نہ مفت نہ قرض، حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے فرمایا، یہ میری طرف سے نظر ہے۔ درویش نے بہت غور سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا، چلو نظر ہی صحیح۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے دیگ میں کفگیر ڈالا اور سالن نکال کر درویش کی طرف بڑھایا۔ میں اس کا کیا کروں، مجھے تو سالن چاہیے، درویش نے کہا۔ یہ سالن ہی تو ہے، حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے فرمایا، ذرا اپنی کفگیر کی طرف تو دیکھو، اس میں سالن کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں، میں ان پتھروں سے کیسے روٹی کھاؤں گا؟ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے کفگیر کی طرف دیکھا، اس میں آبدار موتی بھرے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ کے چہرے پر ندامت کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فوراً ہی موتی دیگ میں ڈال دیے، پھر دوبارہ کفگیر کو بھرا اور درویش کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے پھر مجھے پتھر دے دیے، درویش نے کہا، میں تم سے سالن مانگتا ہوں اور تم مجھے پتھر دے دیتے ہو، دیکھتے کوئی سبزی نکالو تاکہ میں روٹی کھا سکوں۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے چونک کر کفگیر کی طرف دیکھا، اس بار کفگیر سونے کے چمکتے ہوئے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کے چہرے پر شرمساری کا اثر ابھر آئے، درویش نے معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے، معاف کرنا، تمہیں بہت زحمت ہوئی۔ حضرت شیخ نے تیسری بار کفگیر دیگ میں ڈالا، اس مرتبہ ساگ نکلا اور آج حضرت شیخ نے یہی سالن پکایا تھا۔ درویش نے ایک بار پھر حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کی طرف غور سے دیکھا اور سالن لے لیا۔ اس نے دکان کے سامنے کھڑے کھڑے روٹی کھائی اور حضرت شیخ سے پانی مانگا۔ جب حضرت عثمان خیر آبادی مٹکے سے پانی نکالنے لگے تو درویش نے آپ کو ٹوکتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پانی مانگا ہے، کہیں پیالے میں ہیرے جواہرات نہ بھر دینا، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی نے معذرت خواہانہ لہجے میں فرمایا۔ پھر درویش نے پانی پیا اور حضرت شیخ عثمان آبادی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگا، اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ نے چونک کر درویش کی طرف دیکھا، ہاں اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ کے حالات سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اولیاء اللہ سے بعض راز اس وقت فاش ہو جاتے ہیں جب ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے برعکس انبیاء پاک علیہ السلام ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اولیاء کسی راز کو فاش کر دیں تو پھر انہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے فرمایا، کشف و کرامت مرض کے لیے حجاب راہ ہے اور استقامت کار محبت ہے۔ مہندر ہردیو بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اس کے ماں باپ بھی دکن سے دہلی آئے تھے اور حضرت محبوب الہی کے دست سے حق پرست پر ایمان لے آئے تھے۔ خانقاہ کے قریب ہی تینوں کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ خسرو خان کی وجہ سے مہندر ہردیو پر ہر وقت خوف کی سی حالت طاری رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ چین کی نیند سو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک گجڑی پوش فقیر آیا اور سینکڑوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں حضرت محبوب الہی کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرنے لگا۔ حاضرین کے چہروں پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا، بہت سے خدمتگار جوش غضب میں کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، سیدی ہمیں حکم دیجیے، ہم اس گستاخ کی زبان بند کیے دیتے ہیں، اسے بولنے دو، آخر اسے میری ذات سے کوئی تکلیف تو پہنچی ہوگی، ہم دن رات آپ کی خدمت میں موجود رہتے ہیں۔ ایک خدمتگار نے دست بستہ عرض کیا، ہم نے آج تک اس گدڑی پوش کو خانقاہ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آپ کی ذات مبارک سے اسے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم لوگ درمیان سے ہٹ جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے لہجے سے ہلکی سی ناگواری جھلک رہی تھی۔ خدمتگار ادب سے سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئے، مہندر ہردیو نے حیرت سے اپنے پیر و مرشید کی طرف دیکھا۔ جب اس نے خسرو خان کی شرنگیزیوں کا ذکر کیا تھا اس وقت بھی حضرت محبوب الہی نے یہی فرمایا تھا کہ یہ میرا اور خسرو خان کا معاملہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ گزری پوش فقیر جو خدمتگاروں کی مداخلت کے باعث چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا، ایک بار پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ حضرت محبوب الہی نہایت صبر و تحمل سے اس کی بےہودگی کو برداشت کرتے رہے کہ جب وہ برا بھلا کہتے کہتے تھک گیا تو آپ نے گجری پوش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، تجھے میری ذات سے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ تم خود تو یہاں مجلس سجائے بیٹھے ہو اور میں در بدر مارا پھر رہا ہوں، گجری پوش نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں خود نہیں بیٹھا ہوں، مجھے کسی نے بٹھایا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے متبسم لہجے میں فرمایا۔ گجری پوش فقیر نے آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا اور اسی گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، ساری دنیا نظریں لے کر آ رہی ہے، خانقاہ میں زیم و زر کے انبار ہیں اور مجھے ایک روٹی تک میسر نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال سے فرمایا، ضرورت مند ہے اور اسے خواہشات کی آگ میں جلا ڈالا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس آگ کو بجھا ڈالو۔ حضرت خواجہ اقبال اس گدڑی پوش کو لے کر جماعت خانے کی طرف لے کر چلے گئے اور حاجت روائی کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ پھر جب وہ گستاخ فقیر چلا گیا تو حضرت محبوب الہی نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا، خوش گفتاروں کو تو سبھی اپنی مجلسوں میں جگہ دے دیتے ہیں اور سروں پر بٹھاتے ہیں، مگر یہ بدزمان لوگ کہاں جائیں؟ یہاں بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اپنے ساتھ نظریں لاتے ہیں اور قدموں پر سر رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ کیوں نہ آئیں جو آتے ہی گالیاں دیں اور اس کے جواب میں کوئی تحائف لے کر جائیں؟ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار کئی گستاخ اور دریدہ دہن لوگ میرے پاس آئے اور ان کے پاس برے الفاظ کا جس قدر سرمایہ تھا وہ سب کا سب انہوں نے میرے اوپر خرچ کر دیا۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ آخر ان کی زبانیں تھک گئیں اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک ساری بھلائیاں ہمارے لیے اور تمام برائیاں تمہارے لیے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار اسی قسم کے بے باک لوگ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق حضرت شیخ کی جناب میں گستاخیاں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بدھ بنے بیٹھے ہو اور مخلوق خدا سے اپنی پرستش کراتے ہو۔ حضرت بابا فرید نے نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، میں خود نہیں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے۔ گستاخوں کی جماعت نے اسی دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، تم خود بن کر بیٹھی ہو۔ حضرت بابا فرید نے جواباً فرمایا، اگر تم مجھے بت سمجھتے ہو تو اس بت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آخر وہ بے باک لوگ شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار ان گستاخ لوگوں کی ایک جماعت حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی۔ حضرت شیخ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، خدمت خانوں کو خاص ہدایت تھی کہ ایسے لوگوں پر خانقاہ کے دروازے بند کر دیے جائیں، پھر بھی کسی نہ کسی طرح گستاخوں کا وہ گروہ خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے بحث کرنے لگا، تمہیں یہاں کس نے بٹھایا ہے؟ تم خدا کے بندوں پر حکومت کرو اور مذہب کی آڑ لے کر عقیدت و ارادت کے بہانے انہیں اپنا غلام بناؤ۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی پہلے ہی ان جیسے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے، پھر جب گستاخوں کی یہ جماعت اس جماعت نے دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کیا تو حضرت شیخ نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ کسی تاخیر کے بغیر میری خانقاہ سے نکل جاؤ۔ حضرت شیخ کی بات سن کر وہ لوگ برا بھلا کہتے ہوئے خانقاہ سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ حضرت شیخ کے حکم پر عمل کیا گیا تو بے ادب لوگوں کا وہ گروہ کچھ اور برہم ہو گیا۔ وہ بےہودہ لوگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا نام لے کر انتہائی فحش اور نازیبہ کلمات ادا کرتے رہے۔ پھر جب چیختے چیختے ان گستاخوں کی آوازیں بیٹھ گئیں تو انہوں نے خانقاہ کے دروازے پر سنگباری شروع کر دی۔ سارے خدمتگار حیران پریشان تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کچھ دیر تک اپنے خانقاہ کے دروازے پر پتھروں کی یہ بارش برداشت کرتے رہے، پھر یکایک آپ کو جوش آ گیا اور اسی حالت جلال میں اپنے خدام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خانقاہ کا دروازہ کھول دو اور ان گستاخوں کو اندر بلا لو۔ خدمتگاروں نے حکم شیخ پر عمل کرتے ہوئے خانقاہ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے باکوں کا وہ گروہ قہقہے لگانے لگا۔
खानकाह का दरवाजा खुलने को वो कम नजर लोग अपनी कामयाबी समझ रहे थे। तुम्हें हजरत शेख ने याद फरमाया है कि खिदमतगार ने बावाज़े बुलंद कहा, हमें मालूम था कि तुम्हारा शेख हमारी बातों के ताब ना ला सकेगा। एक गुस्ताख ने चीख कर कहा और अपने साथियों को पीछे आने का इशारा किया। कैसेट नंबर 41 का यहाँ इख्तिताम होता है। बकिया किताब अब आप कैसेट नंबर 42 में समाप्त फरमाइए।